بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس سے پہلے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس جب امر حق پہنچا اس میں شبہ نکالنے کے لیے وہ کہنے لگے کفار کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، یعنی ایک بار میں کتابی کی صورت مل گئی دفتن واحد، اس طرح سے کیوں نہیں قرآن نازل؟ تو اس پر حق تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ کیا جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس کے قبل یہ لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے تھے؟ لوگ یوں کہتے ہیں کہ دونوں جادو، اور پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجیے کہ اچھا تو علاوہ تورات اور قرآن کے تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے کر آ جاؤ، ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کرنے لگوں گا اگر تم اس دعوے میں سچے۔ حق تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ آپ یوں کہہ دیجیے ان کو، اور پھر فرماتے ہیں جو یہ آیت ابھی تلاوت کی گئی کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، کہ پھر اس آپ کے احتجاج کے بعد اگر یہ لوگ آپ کا یہ کہنا نہ کر سکیں کہ وہ کوئی اور کتاب لے آئیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بدون اس کے کہ من جانب اللہ کوئی دلیل اس کے پاس ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔
کوئی ظالم فرمایا حق تعالیٰ نے، جو لوگ خود خودرائی جڑ ہے ہر چیز کی، ہر گناہ کی، حتیٰ کہ کفر، اپنی رائے ہے، اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، اپنا دل چاہا کرتے ہیں، اور یہ مرض ہم سب میں ہے کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کا واد ہے، دونوں واد نے فرمایا کہ یہ مرض ہم سب میں ہے کہ ہم اپنی خواہش سے پوری کرنا چاہتے ہیں اور اپنی رائے سے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ جتنے جھگڑے فساد اس وقت ہو رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں، یا بیوی میں ہو رہے ہیں، یا آپس میں ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں ہو رہے ہیں، سب کے پیچھے جہاں جہاں گمراہی ہوگی وہاں وہاں خود رائی ہو۔ تو خود رائی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو، اور کل جو آیت پڑھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داود ہم نے تو آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ یہ قصہ آپ کو کل بتایا تھا، فحکم بین الناس بالحق، اس لیے آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، ولا تتبع الہوا، اور ہوا کی اتباع نہ کیجیے، اپنی نفسانی خواہش کی اتباع نہ کیجیے۔ تو اس کی خاصیت بتائیے، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ یہ جو ہے خودرائی یہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی وعید ہے کہ اگر ایسا کیا تو عذاب شدید ہوگا۔ اور جو آیات ہیں کلام پاک کی جس کے اندر خودرائی کو حق تعالیٰ نے بہت بری چیز فرمایا ہے، اور یہ مرض ہم میں گھس گیا ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں یہ مرض صرف دوسروں میں تو نہیں گھسا، یہ جو لوگ کسی شیخ سے مرید ہیں اور اپنی اصلاح میں لگے انہوں نے بھی گھسا ہوا ہے۔ یہ خودرائی نکل جائے تو بہت جلد اصلاح ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی، اور وجہ صرف یہ ہے کہ اپنی رائے ایک ہے، اس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آتی۔ تو سوال میں سورۃ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بهما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, انصاف پر خوب قائم رہنے والو, اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کے رہو, یعنی انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر رہو, اگرچہ اپنی ہی ذات کے اوپر تم کو اس کے خلاف گواہی دینی پڑے, یا والدین کی یا دوسرے رشتہ داروں کی, یا وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے. سو تم خواہش نفسانی کا اتباع مت کرنا کہ کہیں تم اس سے حق سے ہٹ جاؤ. خواہش نفسانی کا جہاں اتباع ہوگا اس سے انسان حق سے ہٹ جائے گا. نیجر فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہه ہوا افانت تکون علیہ وکیلا, سورۃ الفرقان میں. کہ یہ جو شخص دیکھا ہے آپ نے, کہ یہ جو شخص ہے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے گا, جیسا میرا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے, تو کتنی سخت بات کہی. فانت تکون, والے تو آپ اس کے نگہبان نہیں ہیں, آپ اس کے اوپر آپ اس کی نگہبانی کرنے والے نہیں. اور ایک جگہ تو کلام پاک میں بہت ہی شدید ہے اس کے بارے میں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورة الأعراف میں ہے. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا, خود رائے میں پڑ گیا, اپنی من مانی کرتا ہے, دل چاہا کرتا ہے. سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی. فرمایا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ اور اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے, شاید وہ لوگ کچھ سوچیں سمجھیں. تو یہ خود رائی اور من مانی کرنا, یہ ہم میں مرض, ابھی میں عرض کر دیتا ہوں کس طرح سے ہمارے اندر مرض ہے. اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ مرض ہے, اور یہی مرض ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق میں اللہ کو حاصل کرنے سے روکے ہوئے رہتا ہے. کیونکہ جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں, جب تک خود رائی ہوگی تعلق میں اللہ حاصل نہیں کرتا, حق تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سب سے پہلے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں جو ہلاک کرنے والی, ان میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان فرمایا ہے وہ خود رائی, وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے. آپ کے دل میں ایک چیز آئی, آپ نے ہم یوں کریں گے, چاہے وہ دینی کی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کی اپنی مرضی تھی. اور بخل جس کے موافق عمل کیا جائے, اور آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا سب سے بڑھ کر ہے. وہ ایسا شخص اصل میں جو خود رائی کا شکار ہوتا ہے, وہ اپنی رائے کو اچھا سمجھتا ہے, وہ جب کبھی شکار ہو جاتا ہے. تو دیکھیں کتنی سخت وعیدیں ہیں. تو چند عرض کر دیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں جگہ جگہ یہ شعر نقل کیا ہے فارسی کا, کہ در این طریق, اس راستے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں. یہی تو مقصد ہے, جتنی دینی مجالس ہوتی ہیں سب کا ایک ہی مقصد ہے, سننے آتے ہیں کس لیے, حق تعالیٰ راضی ہو جائے, ان کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. تو جو شخص بھی حق تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ درین طریق, اس راستے میں خود رائی کفر, خود رائی کفر ہے. یہ شدید بات فرمائی. وجہ یہ کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ خود رائی ہے گمراہی, کہ اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے, اپنی رائے کیا, اپنی عقل ہی کیا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, آپ لوگ جانتے ہیں, ان کے پاس ایک شخص آئے, ان کے آتے رہتے تھے جاننے والے, اور کہنے لگے کہ حضرت میری چھٹیاں ہیں, چھٹی ملی ہے دفتر سے, چھٹی مل رہی ہے, سالانہ چھٹی مل رہی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں عمرہ کراؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ چھٹیاں منانے جا رہے ہیں تو عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ سے اپنی خواہش نفسانی ہے، خواہش نفسانی کو دین کے رنگ میں. اس طرح سے یہاں ہے مدینہ مروہ چلتے ہیں، مدینہ مروہ جاتے ہیں، کیا یہ واقعی یہی مقصد ہے جس مقصد سے آپ مدینہ مروہ جا رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. وہاں جا کر کیا کرتے ہیں آپ؟ اور کس لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بچوں کی آؤٹنگ ہو جائے گی، ہوٹل میں رہنا ہو جائے گا، گھر سے نکلنا ہو جائے گا. اور وہاں جا کر عورتیں باہر بازاروں میں گھومتی پھرتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھ کے نکلا تو اس زمانے میں بالکل سامنے بازار تھے، سونے کے زیورات کی بازار تھی، لائن تھی، عورتوں کی ہجوم تھا. بس دل میں یہ خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں، پسند فرماتے اس کو، یہ عورتوں کی یلغار بازاروں کے اندر. بازار تو بدترین جگہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبریل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھ کے بتاؤں. وہ تشریف لائے تو پوچھا کہ دنیا کی بہترین جگہ کون تھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں حق تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤں. وہ حق تعالیٰ سے پوچھ کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دنیا کی بہترین جگہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد ہے، اور بدترین جگہ بازار ہے. یہاں عورتوں کی نظر مدینہ منورہ، عورتوں کا تو گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت شرعی، بلا ضرورت شدیدہ جائز ہی نہیں. تو کل اقرام پاک کی صاف آیت ہے کہ مقرن فی بیوتک، عورتوں کو حکم ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھو، تمہیں باہر نکلنا نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی نماز مسجد سے زیادہ گھر میں افضل ہے، اور گھر میں دالان سے زیادہ کمرے میں، اور کمرے سے زیادہ کمرے کے کونے میں. تو جب افضل نماز ہے گھر میں اور کمرے میں اور اس کے کونے میں، تم کیوں جا رہی مسجد؟ مسجد میں تو ہمارے حضرت بتاتے تھے کہ روایت نقل کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر نماز پڑھا رہے ہوں تو بھی عورت کی نماز گھر میں افضل ہے. جب یہ بات ہے اور اگر تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو تم مسجد کیوں جاتے؟ سلام پڑھنے کے لیے ایک بار کسی وقت رات میں، کسی ایسے وقت میں جب ہجوم کم ہو چکا چل جب. یہ کیا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ مسجدوں کو، مسجدوں میں عورتوں کا کیا مدخل ہے؟ جماعت کی نماز ان پہ ہے نہیں، جماعت ان پہ نہیں، جنازہ ان پہ نہیں، جہاد ان پہ نہیں، جمعہ ان پہ نہیں. یہ عورتوں کیا شوق ہے کہ وہ جب جائیں؟ بات کیا ہے؟ صرف تفریح مقصد ہے، نام دیتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں. وہاں اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے تو گھر میں سنتوں پہ کیوں نہیں جمع؟ اصل چیز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وہ اتباع کہاں ہے؟ وہ اتباع ہوتی تو یہ حال ہوتا ہے کہ شوہر سے زبان درازی ہو رہی ہے، شوہر سے مقابلہ ہو رہا ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ وہاں جا کر بازاروں میں گھومو اور مسجدوں میں جاؤ؟ کیوں مسجدوں میں جاؤ جب تمہاری نماز تمہارے کمرے میں افضل ہے؟ تو اگر مدینہ منورہ جانا بھی ہو تو اپنے کمرے میں نماز پڑھو. چنانچہ جتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم صحیح دی ہے، وہ یہی کرتے ہیں. وہاں جانے ابھی ایک خاتون آئی تھی امریکہ سے، انہوں نے ہمارے گھر والوں کو بتایا کہ ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں اور یہاں ہوٹل میں بھی ٹھہرتے ہیں، لیکن ہم جماعت میں نہیں جاتے، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، ہم صرف طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، ساری نمازیں اپنے کمرے میں پڑھتے ہوتے ہیں. تو ہے کیا اپنی من مانی کر لیا؟ ہمارا دل چاہا ہم مدینہ منورہ چلے گئے، ہمارا دل چاہا ہم نے عمرہ کر لیا، ہمارا دل چاہا ہم مسجد چلے گئے. بھائی مسجد عورتیں کہاں سے جا رہی ہیں؟ کیوں جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے سوائے من مانی اور خود رائی؟ اور خود رائی کے اوپر آپ نے سنا کتنی وعید ہیں. یہ شخص تو گمراہ ہے، اس کی حالت تو کتے کی سی ہے قرآن کے مطابق، اور اس کے اوپر کتنی وعید ہے کہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. کس کو ہوش آئے گا؟ جو چاہا کر لیا، من مانی کر لیا. خود رائی کا انجام اللہ کے راستے سے ہٹا دینے والی چیز ہے خود رائی. اپنی خود رائی کیوں کرتے ہو؟ خود رائی کی کیس اس میں ابھی عرض کروں گا جیسے یاد آتا جائے گا. یہ جو ہم نے نفل عبادات ہیں، نفل عبادات میں بھی خدرائی ہوتی ہے. جب تک کوئی بڑا سر پہ نہ ہو جو آپ کو بتا دے اور پھر ایئر کرو، تب تک خدرائی کیسے جا سکتی ہے بتائیے؟ یا تو آپ اپنی رائے سے کریں گے یا کسی اور کی رائے سے. اور جو بتانے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کو بھی ایسے شخص کو اپنا بڑا بنائیں جس میں خدرائی نہ ہو. خود اگر خدرائی میں مبتلا ہے تو آپ کو بھی وہی مرض ہوگا. خدرائی تو ایک بڑا مرض ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مرض میں جو تمام امراض کی جڑ ہے، یہ فرما رہے ان کے الفاظ پڑھنا، اس میں عام ابتلا ہے. جو اصل ہے تمام امراض کی جڑ ہے اس مرض میں عوام و خواص، جاہل اور عالم، بلکہ اخص الخواص بھی، یعنی علماء میں جو اہل اللہ اور صاحب ارشاد ہیں سب ہی مبتلا ہیں. اندازہ سیکھا، ہم تو نہیں کہہ سکتے حکیم الامت. واقعی یہی بات ہے. چنانچہ وہ چیزیں جو مسنون نہیں ہیں، جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، اس کو دین کے مختلف لوگوں نے اختیار کر لیا. کیوں اختیار کر لیا؟ اگر دین کا ایک کام ہے، دین کا ایک طریقہ ہے، تو اس طریقے سے ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اپنا طریقہ تو وہ نہیں نکال سکتے. دیکھیں احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 2000 تو بہت ہی بڑے ہیں. ان دونوں نے ایک بات کہی ہے، اور ایک ہی بات کہی، فرمایا ہے کہ عبادات میں عبادت ہو کوئی، عبادات میں فرمایا کہ کوئی ترک سنت کرے، سنت کو چھوڑ دے. فرمایا عبادت میں جو ترک سنت کیا گیا تو دو ہی وجہ ہو سکتی، یا تو یہ حماقت جلی ہے، کھلی ہوئی حماقت ہے کہ بھائی تم جب عبادت کر رہے ہو تو عبادت تو سنت میں بتائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو بتانے والے ہیں طریقہ عبادت کا، اور تو کوئی بتانے والا نہیں. اگر یہ بات نہیں ہے تو محمق نہیں ہو. تو فرمایا کہ یہ کفر خفی ہے، چھپا ہوا کفر ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نبی نہیں مانتا، تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، عبادت کے اندر چھوڑتا ہے. ہاں عذر کی اور بات ہے، وہ عذر کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلا عذر اتنی شدید بات فرمائی. کوئی من مانی کر کے ہم وہ طریقے کیوں اختیار کریں جو سنت سے ثابت ہیں؟ ہمارے جو دین ہے، دین کی تو حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل، دین کو پیش کیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسی دین کو بالکل عملاً پیش کر کے دکھا دیا، اور یہی سلسلہ چلتا رہا، کہیں دین میں تغیر نہیں کیا گیا. چنانچہ ابھی بھی آپ چاہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا اس کو دیکھنا چاہیں، تو ابھی بھی آسان زبان میں اردو میں کتابیں موجود ہیں، وہی دین مل جائے گا آپ کو جو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور جو مصلحتوں سے کہیں دین تو نہیں بدل سکتا، جو چیزیں پہلے حرام تھی وہ حلال تو نہیں ہو جائیں گی. جو طریقہ سنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بدلا وہ بدل تو نہیں جائیں گے. ہمارے سب مبتلا ہیں. اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو واللہ سچ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے اندر اتباع شریعت بہت کم پائیں گے، زیادہ تر اتباع ہوا ہی ہوگا، یعنی خدرائی ہوگی. کیونکہ جس امر میں ہم شریعت سے استدلال کرتے ہیں اس میں بھی اصل محرک اکثر ہماری اپنی خواہش ہی ہوتی ہے، اور اتباع شریعت محض ایک ہیلا ہوتا ہے. فرمائیے یہ مرض عوام میں اور رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، اور علماء میں اور رنگ میں. عوام میں جو دنیا دار کہلاتے ہیں وہ تو کھلے عام گناہوں میں اتباع ہوا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں کلم کلا. لیکن ہمارا جو خطاب ہے وہ تو ان لوگوں سے ہے جو دیندار ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹرنے سے پجامے والے ہیں، دین میں ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بھی اپنی رائے سے عمل کرتے ہیں، اور صرف ان باتوں پہ عمل کریں گے جن میں ملامت نہ ہو، لوگ گالیاں نہ دیں، اور اب کوئی اپنا نقصان نہ ہوتا، اس میں تو دین کا عمل کر لیں گے. لیکن جہاں آپ ملامت ہو، مطلب شادی کریں گے، ہیں تو دیندار، دینی کام میں بھی لگیں، لیکن اب اگر شادی میں یہ آیا فیصلہ کہ اب شادی کرنی ہے تو سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں کہیں گے کہ بھائی اس سے تو بڑی بڑی گالیاں پڑیں گی، برادری کا کھانا غائب کر دیا، اور فلاں رسم نہیں کی، اور فلاں بات نہیں کی، تو کیا کرتے ہیں اس وقت؟ وہ تو وہی سب چیزیں کرتے ہیں. میں نہیں دیکھا، میں نے اسراف ہو، اب شادی ہالوں میں سے کرتے ہیں شادیاں، بس ان پاکستان میں شادی والوں میں صرف گناہ ہی گناہ ہے, اسراف ہے, گناہ ہے, نام و نمود کا کھانا ہے ہر قسم کی. لیکن کیوں؟ کیونکہ ملامت ہوگی. حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ملامت کا خریدار بنے, کیونکہ وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. کیونکہ وہ کلام پاک میں ہے کہ اللہ, دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالی کی محبت میں اشد ہیں, اللہ تعالی کی محبت میں اشد ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ لا یخافون لومت لائم, کہ وہ لوگوں کی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کریں گے تو لوگ ملامت کیا کریں. اسی لیے کہتے ہیں حکیم الامت انتر نے اس بات میں لکھا ہے کہ طالب حق کو, تم حق کے طالب تو بنا, حق کے طالب کو تو ملامت میں اور زیادہ مزہ آتا ہے. اور فرمایا کہ کوئی ملامت کرے تم کو دین کا کام, دین پہ عمل کرنے میں, تو اس سے دین میں اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب تک ملامت نہ ہو تو خامی رہتی ہے, اور جب چاروں طرف سے ملامت کی بوچھار پڑنے لگتی ہے تب اس کو تبن چر ہو جاتی ہے اور اپنے فعل پر اصرار پیدا ہو جاتا ہے, اس سے وہ سامنے اور پختہ ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص نے شادی میں کوئی رسم نہیں کی, اس پر لوگوں نے ملامت شروع کی, تو یہ شخص ترک رسوم میں اب اور زیادہ پختہ ہو جائے گا. یہاں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے کوئی شے بے حکمت نہیں فرمائی, پیدا نہیں فرمائی, جو چیز ہے اس میں بھی حکمت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندوں نے ملامت سر پر لے لی, اور ہمیشہ حق کو اور حق کی اتباع کو اتباع ہوا پر ترجیح دی. غرض اتباع ہوا کا سخت مضموم ہونا ثابت ہو گیا. اتنی آیات ہیں, اتنی احادیث ہیں, اتنی منطق ہے. اب یہ بات رہی کہ اتباع کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے, آخر میں کس چیز کا اتباع ہو, جب اپنی رائے کا اتباع نہیں تو کس چیز کا اتباع. سو وہ معیار بجز وحی کی اور کچھ نہیں, صرف وحی کا اتباع ہو سکتا اور تو کچھ نہیں. کیونکہ طبیعت کافی نہیں, جیسا کہ ابھی واضح ہوا کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں عمرے کو جانا چاہتے ہیں, آپ سوچنا چاہیے کیونکہ آپ خواہش نفسانی میں مبتلا ہیں. وہ ایک صاحب میں جیسے حج پہ آئے ہوئے تھے, وہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مینا میں, تو ایسے میں نے وہ پوچھا ان سے کہ نفل حج کر سکتے, کیوں کر رہے ہیں آپ نفل, سرپرا دینے والا سوال ہے. مینا میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ نفل حج کر کیوں سکتے, کہنے لگے اچھا لیکن تھے ذرا حاضر کے بعد, کہنے لگے ہاں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. میں کہ اللہ تعالیٰ تو گھر میں بھی راضی ہو سکتے تھے, وہاں کیوں ٹیلیویژن کھولا ہوا ہے, وہاں کیوں شرعی پردہ نہیں ہے, وہاں گھر میں کیوں سب کھڑا پاتے, کیا جواب ہے, کیا جواب. تو حق تعالیٰ کے یہاں تو کوئی محروم نہیں ہے. حضرت آکب جو ہے عارف رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگ عمرے کو جاتے ہیں, سناتے ہیں کہ اب بعض دن کے بعد سوچنے پیسہ نہیں ہے, شکایت نہیں, کیا کریں, کیا وہ محروم رہ جائیں. جو دولت مند ہے وہ تو پاکستان کے عمرے کو آ رہے ہیں, اور جو بیچارہ غریب ہے وہ کیا کرے, تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محروم رہ جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار دولت ہے کہ دولت مند عمرہ کر کے وہ ساری, اب کیا سمجھایا آپ نے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے, حق تعالیٰ کے یہاں معیار دولت یا پیسہ یہ سب تو ہے ہی نہیں. حق تعالیٰ نے یہ فرمایا دیا کہ اچھا تم عمرے پہ نہیں جا سکتے, کوئی حرج نہیں, تم ایسا کرو کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے رہو, اور اشراق کے وقت جب سورج بلند ہو جائے تو دو رکعت نفل پڑھ لو, تم کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا, ہے یا نہیں حدیث شریف میں. میں نے ان سے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھیے آپ عمرے پہ جائیں گے تو پیسے خرچ ہوں گے, آپ کو پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ کے عمرے میں کتنا نقص ہوگا, کتنے گناہ ہوں گے, کتنی غلطیاں ہوں گی, تو انجام کیا ہوگا. اور آپ یہاں پہ اگر اشراق تک بیٹھے ہوئے روزانہ کر لیجئے, روزانہ آپ کو ایک مقبول حج بتائیے, مقبول حج اور ممنا کہاں سے نصیب ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہمیں تو نہیں ہو سکتا. ہمارا تو عمرہ جب ہوگا کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہوگا, اور ایک مقبول حج اور عمرہ مل جاتا ہے صرف اتنی سی محنت کے اوپر. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو فجر کی نماز کا صحیح وقت وہ ہے جب اجالا ہو جائے, یعنی اس کے بعد اشراق کے وقت میں دیری کیا لگتی ہے, تو آپ کو ایک مقبول حج اور ایک اسی طرح سے یہ بھی نہ کیجیے ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنے سے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا قیامت تک کے لیے اٹل, اس میں تبدیلی آ سکتی کوئی؟ تو یہ اتنی چیزیں کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ تو اسے میں نے کہا کہ آپ حج نفل حج پہ آئے ہوئے ہیں, کیا مقصد ہے آپ کا؟ مقصد کیا ہے؟ جو مقصد تھا وہ تو آپ کو گھر میں پورا کرنا تھا, وہاں آپ اللہ کو ناراض کرتے ہوتے ہیں گھر میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے خلاف کرتے ہوتے ہیں, اور یہاں آپ حج پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. یہ تضاد یہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے, خواہش نفسانی, اپنی رائے, بس ہم ایسا کر لیں. اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ضرورت ہمیشہ ہے ایک ایسے شخص کو اپنا بڑا بنانے کی جو خود رائے کو نکال رہے ہیں. میں نے سب کو کہا ہوا, دیکھیں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں ضرور خواہش نفسانی اٹھے گی, یہ تو فطری ہے, اس میں گناہ بھی نہیں ہے. خواہش نفسانی کا اٹھنا اور اپنی خواہش پیدا ہوئی تو اس کا یہ تو برا نہیں, چونکہ ایک فطری سی چیز, لیکن اس پہ عمل کر لینا یہ گناہ ہے. عمل نہ کرو تو عمل کس پہ کرو گے؟ تم کو کیسے پتا چلے گا, تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ خواہش نفسانی کی بنا پر ہے یا شریعت کی بنا پر؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فیصلہ تم نہ کرو بلکہ کسی اللہ والے سے پوچھو, وہ بتائے گا, وہ تمہارے لیے مناسب چیز. تو بتائیے خود رائی سے جو اتنی شدید چیز ہے, جو گمراہ کرنے والی چیز ہے, ہلاک کرنے والی چیز ہے, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہلاک کرنے والی چیزیں تین ہیں, ان میں سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے خود رائی کا. کیسے خود رائی دور ہو سکتی؟ صرف ایک طریقہ ہے, ایک بڑا بنا, ایک بڑا تمہارے سر پہ ہوگا اور ہر کام اگر تم اس سے پوچھ پوچھ کر کرو گے تو ہی خود رائی نکل سکتی ہے. ورنہ خود رائی نکالنے کا کوئی طریقہ اگر آپ کے دماغ میں آتا ہے تو بتائیے, اسی طریقے پہ عمل کیا جائے. اور چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ایک بڑا بناؤ اور اس بڑے کی بات پہ عمل کرو. 1500 سال سے تاریخ گواہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں. بلکہ خود رائی تو ان کو عرض کر رہا تھا آج دن میں آئے ہوئے تھے کہ خود رائی ایسا مرض ہے اور ایسی چیز ہے خطرناک, ہلاک کرنے والی چیز, گمراہ کرنے والی چیز. کیونکہ دیکھیے ابھی آپ کو پڑھ کے آئے سنائیں گے, تو جو خود رائی میں مبتلا ہوگا, من مانی کرے گا, دل چاہا کرے گا, تو اس کی حالت کتے کی سی ہے. وہ دین سے اس کو دور کر دینے والی چیز ہے, ہلاک کرنے والی چیز ہے. اس کا تو کچھ نہ کچھ فکر تو ہمیں کرنی پڑے گی کہ ہمارے اندر خود رائی نہ ہو. اب جتنے اس کے مظاہر ہیں, چونکہ علوم تنصرہ نے اس بات میں تمام اس کے مظاہر بھی بیان فرمائے ہیں. دل چاہا, ایک نامحرم ہے سامنے, دل چاہا اس کو اٹھا کے دیکھ لیا, خود رائی, من مانی کی, ہوا کا اتباع, خواہش نفسانی کا اتباع. جو دل میں آیا بول دیا, جب چاہا غیبت کر لی, غصہ جب آیا تو غصہ کر لیا. کیا ہے یہ سب؟ یہی سب خواہش. جتنے گناہ ہیں سب خود رائی کی بنا پہ ہوتے ہیں, جتنے گمراہ طبقے اسلام میں نکلے ہیں سب خود رائی کی. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو سب تھامے رہتے تو کہاں سے کوئی دو طبقہ ہو کہاں سے سکتا تھا؟ تو ایک ہی دین بتایا گیا, دین تو ایک ہی تھا. خدائی ایسی زہر چیز, ایک ہی طریقہ ہے. اسی لیے کلام پاک میں ہے, کل بھی عرض کیا تھا, مضمون تو ہے, دین میں نئی چیز تو آپ کو ملے گی نہیں, وہی ایک بات ہے بار بار عرض کی جاتی ہے تاکہ دل میں بیٹھ جائے. خود رائی نکالنے کا صرف ایک طریقہ ہے, خود رائی جب تک نہیں نکلے گی گناہ ہوتے رہیں, گناہ ہوتے رہیں گے, تاکہ ہم دین کا بھی کام کریں گے تو اس کے اندر ریا ہوگا. دیکھیے ایک حدیث شریف جو بہت مشہور ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شہید لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا, وہ کہے گا کہ یا اللہ میں آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے لڑا اور بہادری سے لڑا اور شہید ہوا. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے, تو اس لیے لڑتا. دیکھیں شہادت سے بڑا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جہاد اور شہادت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے, حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے, تو اس لیے جہاد میں حصہ لے رہا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بڑا بہادر ہے. فقط قیل, کہہ دیا گیا, تجھے بہادر کا لقب مل گیا دنیا میں, اور فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو الٹے منہ جہنم میں, اس طرح کی حکم خاص صلی اللہ علیہ وسلم, الٹے منہ جہنم میں یہ شخص جائے گا. اسے کئی چیزیں نکلتی ہیں اس حدیث شریف سے. پھر یہی چیزیں, یہی بات ہوگی ایک عالم کے ساتھ, یہی بات ہوگی ایک سخی کے ساتھ, ہر ایک وقت تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ تمہارے اندر تو ریا تھی, تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے تھے, لوگوں کو دکھانے کے لیے علم پھیلاتے تھے, لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسروں کو دین کی طرف لانے کا نام لیتے تھے, مقصد تو اپنی شہرت تھی, مقصد تو اپنا نام کرنا تھا. اسی طرح سے سخی کو کہا جائے گا اور تینوں کو الٹے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل سے بیان فرمایا کیا وجہ, کوئی وجہ تو ہے, کوئی خود رائے ہے. تو ان کا حق جہاد میں حصہ لے گیا, ارے بھائی آپ اپنی مائرے سے لے رہے ہیں تو آپ کو اپنی رائے سے لے رہے ہیں تو اپنی ہی ایک کوئی خواہش ہے اس کے اندر. شریعت کی پابندی تو ہوتی تو ہر جگہ ہوتی, یہاں کیوں ہو گئی, دوسری جگہوں کے اوپر شریعت کی پابندی کیوں ہے؟ تو اس حدیث شریف سے صاف معلوم ہو گیا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز تو اس خدائی کو نکالنا ہے, نفس کا علاج کرنا ہے, ریا نکل جائے, ریا ختم ہو جائے, اخلاص پیدا ہو جائے, خود رائی ختم ہو جائے, تب جو عمل کیا جائے گا چاہے دینی کا عمل ہو لیکن ہو خود رائی کے ساتھ, اپنی مرضی ہے تو ظاہر ہے وہ سنت کا اتباع تو نہیں ہوا, بلکہ سنت کی اتباع میں بھی خود رائی داخل ہو جا سکتی ہے. جب دو حدیث شریف ہوں مختلف تو کس کو لوگے, کس کو لوگے ہے بھائی؟ مستحبات اور نفل وغیرہ جو عبادات ہیں وہ تو ایک ہی وقت میں کئی ہو سکتی ہیں. آپ ایک ہی وقت میں کلام پاک بھی پڑھ سکتے ہیں, کیا ثواب نہیں ملے گا؟ اس وقت میں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, ثواب نہیں ملے گا؟ عمرے کو بھی جا سکتے ہیں, ثواب نہیں ملے گا؟ ملے گا. اور دوسروں کو علم دین سکھا سکتے ہیں, اس سے بھی ملے گا. تبلیغ دین کر سکتے ہیں, اس سے بھی ملے گا. کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کو منتخب کیا, مجھے بتائیے کیا وجہ ہے سوائے خود رائے کی, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی بڑا ہوگا تو آپ کو کہے گا یہ کرو اور یہ نہ کرو, اور وہ یہی کہے گا کچھ نہ کرو. آپ کس طرح بتاؤں, حکیم الامت مولانا شروع ثانی رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب تھے, انہوں نے کوئی اپنی بات نہیں کہی, سب اپنے بڑوں کی بات ہے. قرآن و حدیث کے مطابق کہیں بھی ایسی چیز نہیں کی ہے انہوں نے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق نہ ہو. تو ایک زمانے میں ہندوستان میں خلافت تحریک چلی اور شور شرابہ ہوا, جہاد وغیرہ کی باتیں, تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بالکل شرکت نہیں فرمائی, الگ رہے گی, کیونکہ اس کو وہ شریعت کے مطابق نہیں سمجھتے تھے. یہ سارے لوگ اس میں بڑے بڑے حضرات سب شامل تھے. آگے جب دیکھا کہ یہ نہیں شامل ہو رہے تو ایک وفد آیا اور وہ ان کے پاس آ کر سمجھانے کی کوشش کی حضرت کو. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ چیزیں تو صرف اس وقت ممکن ہیں جب کوئی امیر المومنین ہو, بغیر امیر المومنین کی تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو امیر المومنین بنا دیں, آپ کو امیر المومنین بنا دیں, یہ آپ کی شرط جو ہے نا, کہ شرط بتاتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے تو ہم آپ کو امیر المومنین بنا دیتے. تو فرمایا کہ میں ایسا امیر المومنین نہیں بننا چاہتا کہ آج تو میں امیر المومنین ہوں اور کل اسیر الکافر ہوں, کہ کافر ہی مجھ کو پکڑ کے لے جائیں. یہی ہوتا ہے سر, آخر کار یہی اثر ہوتا ہے. فرمایا کہ میں ایسا امیر المومنین بننا نہیں چاہتا. اور پھر فرمایا کہ اگر آپ نے ہمیں امیر المومنین بنانے کی کوشش کی اور میں فرض کیجیے بن بھی گیا تو میں بھیک منگا امیر المومنین بنوں گا, آخر کیسے چلے گی یہ اتنی بڑی جو ہے مسلمانوں کے اوپر حکومت, کیسے چلے گی, کیسے چلے گی؟ میں بھیک منگا امیر المومنین نہیں بننا چاہتا, میں تو صرف اس وقت بنوں گا جب سارے مسلمان اپنی جائیداد ساری میرے نام کر دیں, سارے مسلمان, کیونکہ امیر المومنین تو ایک ہی ہوتا ہے تمام مسلمانوں کا, جب سارے مسلمان اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دیں گے, کیونکہ میں یہ نہیں بن سکتا کہ آج تو میں امیر المومنین بن جاؤں کل کو ہاں بھائی پیسے لانا چندہ لانا, اس طرح سے تو تھوڑی چلتی ہے, مسلمانوں کا کام ایسے تو نہیں چلتا. اور پھر فرمایا کہ اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے, اگر سب ہماری ساری جائیداد سب مسلمان میرے نام کر دیں اور مجھ کو بنا دیں تو بھی فرمایا میں کروں گا کیا, یہی کروں گا کہ کچھ نہ کرو اپنی اصلاح میں, ہر شخص اپنی اصلاح. وجہ یہی ہے کہ اگر تم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی اور تم خدرائی میں مبتلا ہو, ریا میں مبتلا ہو, تو شہادت جیسی چیز بھی تم کو جہنم میں لے کے جائے. یاد رکھیے اس حدیث شریف سے بہت صاف ہو گیا کہ دین کا کام چاہے کیوں نہ ہو لیکن اگر ریا کے ساتھ ہے اور اخلاص نہیں ہے تو یہی دین کا کام تم کو جہنم میں پہنچائے گا. کیا حدیث شریف غلط ہو جائے گی؟ اور کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے شہید کا بھی ذکر فرمایا، عالم کا بھی ذکر فرمایا، اور سخی کا بھی ذکر فرمایا، صدقہ خیرات دینے والے کا بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا تینوں جہنم میں جائیں گے، کیوں فرمایا اتنی تفصیل؟ اس لیے فرمایا کہ پہلے اپنی اصلاح تو کرو، یہی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، پہلے اپنی اصلاح تو کرو، تم تو اپنی اصلاح سے غافل ہو، تمہارے اندر غصہ بھرا ہوا، غیبت بھری ہوئی، کینہ بھرا ہوا، حسد بھرا ہوا، ریا ہے، تم کو مقامات کا پتہ ہی نہیں جو فرض و واجب ہے، تم کو شکر کا پتہ نہیں، صبر کا پتہ نہیں، رضا کا پتہ نہیں، تفویض کا پتہ نہیں، تبکل کا پتہ نہیں، پوچھیے آپ کسی سے، دین کا کام کرنے والے ہیں بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، پوچھیے، یہ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام کچھ ظاہر کے ہیں کچھ باطن کے بھی تو ہیں، جس اللہ نے نماز فرض کی ہے اسی اللہ نے شکر کو نہیں فرض کیا کیا قرآن میں، جس اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا کیا اسی نے صبر کو نہیں فرض کیا ہے کیا، تبکل کو فرض نہیں کیا ہے کیا، تبکل کا حکم نہیں آیا قرآن پاک میں، تو کہاں حاصل کیا وہ، کون کر رہا ہے تبکل؟ میں شکر جیسی چیز آج مثال دے رہا تھا، شکر میں ہم کرتے ہیں شکر، کتنے کرتے ہیں شکر، شکر کی حقیقت پتا ہے؟ بتائیے، آزاد چلی جائیے پوچھ لیجیے، بڑے بڑے حضرات سے پوچھ لیجیے کہ شکر کسے کہتے ہیں، دیں کتنا کتنا جواب دیتے ہیں، کتنا جواب شکر کیا ہے، اور ہم شکر میں کتنے ناخوش ہیں، ایک بیان ہو رہا تھا دات عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان سے میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیے شکر جو ہے وہ تو اس کی حقیقت سمجھ لیجیے پہلے، کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت ہر وہ چیز ہے جو گوارا ہو، خوشگوار ہو، خوشگوار ہو چاہے گوارا ہو، ناگوار نہ ہو، تو اس کو نعمت کہتے ہیں، مثلاً آفیت سے بیٹھے نعمت ہے، صحت ہے نعمت ہے، آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نعمت ہے، کان ہے نعمت ہے، بچے دیے ہیں نعمت ہے، بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں اکثر شوہر، یہ بیویوں کے لیے شوہر بہت بڑی نعمت ہے، کبھی دماغ ہی نہیں آتا ان کے کہ یہ نعمتیں ہیں، آتا دماغ میں کبھی نہیں آتا کہ بیوی ایک نعمت ہے، اور بیویوں کے دماغ میں کبھی بھی آتا ہے دماغ میں کہ شوہر ایک نعمت ہے، وہ کیا کہتی ہیں میرے ابا نے میری قسمت ہی کھول دی، کہاں پھنسا دیا، اور شوہر بےچارا گہرا لاہور کس مصیبت سے پالا پڑ گیا، یہ انداز ہے زیادہ تر کا، الا ماشاء اللہ ایسے بھی ہیں لیکن زیادہ تر کا تو حال یہی سنتے ہیں کہ اس قدر جھگڑے ہیں، تو شکر نعمت پہ ہوتا ہے، اور شکر یہ ہے کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، نمبر ایک، اور یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں بلکہ ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، تو اتنا حصہ تو شکر کا ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ نعمت من جانب اللہ ہے، لیکن اس سے شکر نہیں ادا ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے کو اس کا مستحق نہ سمجھے، اہل نہ سمجھے اس نعمت کا، اس کے بغیر شکر ادا نہیں ہوتا، اور یہ عمل ہے، شکر کیا ہے، ایک عمل ہے، تو عمل کیسے ہوگا، بالقصد ہوگا، اب کہتے ہیں نہیں بھائی شکر میرے دل کے اندر ہے، میں اس کو کہہ رہا نماز بھی دل میں رکھ لیجیے، روزے کو بھی دل میں رکھ لیجیے، ہو گیا بھائی، عمل کیسے دل میں ہو سکتا ہے، عمل تو سوچ، یہ عمل سوچ کا ہے، آپ نے بالقصد سوچا، کھانا کھایا، سوچا آپ نے کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے، اور میں اس کا مستحق نہیں تھا، اہل نہیں تھا، بچے نظر آئے آپ کو، سوچا کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح سالم اولاد دی ہے، میں اس کا اہل نہیں تھا، کبھی سوچا ہے؟ میں کہتا ہوں دن بھر میں کتنی بار سوچا ہے آپ نے، تو وہ اس بیان میں یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیے ہم اب جائزہ لیجئے شام کے وقت کہ ہم نے آج صبح سے شام تک ایک شکر کا اللہ کا حکم ہے، شکر فرض ہے یا نہیں، پوچھے کسی سے علماء بیٹھے، شکر نماز کی طرح سے شکر فرض ہے یا نہیں، تو شکر آپ کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں بتائیے، کہاں کرتے ہیں، اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیجیے، ہر سر ناشتہ جہاں جو اس وقت دو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ بیان کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ واقعی آپ نے توجہ دلا لی، واقعی شکر میں بہت کمی ہے، میں نے کہا شکر میں کمی ہے، ارے حق تعالیٰ فرماتے شکر میں کمی ہے، قلیل من عباد الشکور، تم میں جو شکر کرنے والے ہیں ہی کم، آپ پوچھ لیجیے مسلمانوں کی پوری آبادی میں کتنے لوگوں کو اتنا پتا بھی ہے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے، شکر کی حقیقت تو یہ ہے کہ بالقصد یوں سوچنا، ایک بار سوچا ایک بار شکر ادا ہوا، دو بار سوچا دو بار، یہاں ہزاروں نعمتیں ہیں، کتنی بار شکر ادا ہو رہا ہے، یہ میں شکر کو مثال نرس کر دیا، اور اب توکل کو لیجئے، کتنے کو پتا ہے کہ توکل ہے کیا، توکل کو ظاہر سے ہوگا، ہاتھ سے ہوگا، پیر سے ہوگا، کیوں بھائی توکل آنکھ سے ہوتا ہے، کان سے ہوتا ہے، کس چیز سے ہوتا ہے، سوچ سے ہوتا ہے، وہ کون سی سوچ ہے جو توکل کہلاتی ہے، وہ کون سی سوچ ہے جو رضا اور تحویز کہلاتی ہے، وہ کون سی سوچ ہے جو صبر کہلاتی ہے، وہ کون سی سوچ ہے، بتائیے مجھے، آپ پوچھ لیجئے یہ سارے دین کے کھلاڑیوں سے کہ ہے معلوم، جب معلوم نہیں تو عمل نہیں، اور عمل جب نہیں ہے تو تم گنہگار ہو رہے ہو. جو فرض اللہ میاں نے کیے ہیں, جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان سے تم غافل ہو, تم کو اس کا پتہ تک نہیں ہے. تو ایسا ہے کہ ہاں ہم توکل کرتے ہیں. ایشور نے کہا کہ ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. اچھا اچھا نماز پڑھتے ہیں آپ, تم کو پتا نہیں کسی کو نماز سمجھ بیٹھا, میں یوگا کی ورزش کو نماز سمجھ بیٹھا, نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اب اس کو پتا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس کو کہ میں تم نماز نہیں پڑھتے ہو, کچھ اور کرتے ہو گے, یوگا کی مشقوں کو تم نے نماز سمجھ رکھا ہوگا. کہ نماز اگر پڑھتے ہوتے تو بتاتے تم کہ ہاں نماز کا یہ طریقہ ہے, تو تم شکر کرتے ہوتے تو بتاتے کہ میں یوں شکر کرتا ہوں. یہاں جہاں پوچھ کے دیکھ لیجیے آپ, ابھی تو میں نے عرض کر دیا, لیکن پھر بھی 10-15 منٹ 20 منٹ گزر جانے کے بعد پھر پوچھئے گا کسی سے, پھر وہی غائب ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ جو یہ چیزیں مشق سے ہوتی ہیں. جو شخص مشق کرے گا وہ بتا دے گا فوراً, جو مشق نہیں کرے گا وہ کہاں سے بتائے. اور توکل اور رضا اور تحویز یہ سب قرآن میں احکام آئے ہیں کھلے ہوئے, ان کی ابھی فکر کی ہے. اسی طرح سے حسد بہت بڑا گناہ ہے, کینہ بہت بڑا گناہ ہے, عجب بہت بڑا گناہ ہے. قرآن میں سب کی ممانعت آئی اور سخت ممانعت آئی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مہلکات بتائیں کہ یہ تین سب سے زیادہ مہلک چیزیں ہیں دین کو خراب کرنے والی. سب سے پہلے خودرائی, کہ اپنی وہ خواہش نفسانی جس کی پیروی کی جائے, اور دوسرے بخل. بخل بھی قلب کا فعل ہے, حقیقت قلب کا فعل ہے کہ مال نہیں خرچ کرنا چاہتا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور تیسرے فرمایا عجب. عجب کیا ہے؟ ہے پتہ نہیں پتہ تو اس میں مبتلا ہو رہے ہوں گے, کیونکہ تقاضے تو اٹھتے رہتے ہیں. کبر, کبر کے تقاضے اٹھتے رہتے ہیں. ان کی اصلاح ضروری نہیں ہے کیا؟ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم خودرائی کا شکار ہیں. ہم نے اپنی منمانی کر کے اپنے کو دیندار سمجھا ہوا ہے. یہ دینداروں کا, کیونکہ میرا خطاب تو صرف دیندار اپنے احباب سے, ہم نے اپنے آپ کو دینداروں کی فہرست میں ڈال دیا. حالانکہ کبائر میں مبتلا ہیں بات نہیں, اور ظاہری کبائر میں اس لیے مبتلا نہیں ہے کہ لوگ تھو تھو کریں گے. تو دین پہ عمل کرنا ہوتا تو بھاگتے کہ اللہ میں نے شکر کا حکم کیا ہے تو شکر مجھے معلوم ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے حسد کو منع کیا ہے تو مجھے حسد کی حقیقت کو معلوم ہونا چاہیے. کب معلوم کیا؟ کس نے معلوم کیا؟ کہاں معلوم کیا؟ تو پھر کون سی فکر ہے آپ؟ صرف وہ چیزیں جو آپ کی اپنی منمانی ہیں. ہاں بڑے جنید سورت ہو گئے ماشاء اللہ, سورت دیکھیے تو جنید بھی شرمائے, یہ لکھا ہے اپنی ملمت میں. سورت دیکھے تو جنید بھی شرمائے اور اندر گو در گو ہے, غصہ تک تو روک نہیں پاتے, بیوی پہ غصہ کرتے. ویسے میں کہہ رہا ہوں بیویاں بھی روک نہیں پاتی. شوہروں کے لیے شوہروں کا جو حکم آیا ہے بھائی زیور اٹھا کے پڑھیں, عورتیں پڑھیں, اور مردوں کو بھی چاہیے. مردوں کے لیے حکم ہے کہ بیوی کا شرعی مقام ایک بہترین دوست کا ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے. تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ میری آیات میں سے ہے, میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں, اس لیے بنائی ہیں کہ تم ان میں سکون حاصل کرو. تو تمہارے دوست کی طرح سے تین دوست. اسی بنا پر سوتیلی ماں کے حقوق, سوتیلی ماں کے حقوق حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے حقوق اسی بنا پہ ہو جاتے ہیں. ایسے وہی حقوق ہوں گے جو شوہر کے دوست سے ہوتے ہیں. کوئی مرد دوست ہوتا تو جو حقوق ہوں گے وہی سوتیلی ماں کے ہوں گے کہ وہ شوہر کی دوست ہے. یہی حقوق کی بنا ہے وہاں. اور بیویوں کے لیے, عورتوں کے لیے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اور تمام احکام ہے وہ آپ پڑھ لیجیے بچی بھائی, کہ اگر شوہر رات کو کہے دن تو شوہر بیوی کو کہنا چاہیے دن. شوہر زیادتی کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں, زیادتی کرتے ہیں, بہت مختلف طرح کی زیادتیاں شوہر کرتے ہیں, حقوق ادا نہیں کرتے. ایک تو آپ کو بہت ہی بنیادی زیادتی بتا دوں, بیوی کا حق ہے. بیوی کا ایک حق ہے اور وہ شادی کے پہلے دن سے, تو اس کو ایک ایسا گھر دے شوہر جس میں شوہر کے کسی رشتے دار کا دخل نہ ہو. آپ دیکھ لیجیے تاکہ حقوق کے جائیں, یہ اس کا شرعی حق ہے, اس کو پامال کرتے ہیں. اسی طرح سے بیوی کا حق ہے کہ شوہر کے ساتھ رہے, اس کو بھی بعض پامال کرتے ہیں. تو حقوق تو بیوی تک کے تو ادا نہیں کرتے. اسی طرح سے بیویاں شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی. اب شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور شوہر کہے بھائی معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو, تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نوبت ہی نہیں آنے دینا چاہیے. تو بڑی شرم کی بات ہے کہ شوہر معافی مانگے. اسی طرح سے شوہر کو ہر وقت بیوی کی دلجوئی کی فکر ہے، میں نے بیوی اس کو خوش رکھو، اس کو خوش رکھنے کا حکم ہے، اس کو خوش رکھنا تمہارے ذمہ ہے، اس کے لیے تم کو اپنے رتبے سے نیچے آنا پڑے گا اور اپنے ہنسی مذاق کرنا پڑے گا. امام حسین نے کہا کہ ہنسی مذاق اور ٹھٹے کا حکم ہے، تو دونوں حقوق ادا نہیں کرنا ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں. ہمارا دل یہ چاہتا ہے اس لیے ایسا ہو جائے، تمہارے دل چاہنے کے اوپر تو معیار نہیں، معیار تو شریعت ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں خودرائی تو ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ بظاہر دیندار لیکن اندر سے گو در گو ہیں، کبر میں مبتلا، ریا میں مبتلا، حسد میں مبتلا، کینہ میں مبتلا، حقوق پامال. بتائیے اپنا اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے کہ کتنی شکر تک تو ادا نہیں کرتے. پھر کس پہ، جس بات پہ توقع ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں اور بخشے جائیں گے اور دوسرے سب بدماش ہیں اور گنہگار ہیں، کہاں سے کہاں سے پھنس گئے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط آیا، وہ خط بعض پڑھ کے سناتے تھے. انہوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کے ایک خط کے جواب میں لکھ دیا تھا کہ تمہارے اندر کبر معلوم ہوتا ہے تم اس کا علاج کرو، کیونکہ وہ جب تک طالب علاج طلب نہ کرے علاج نہیں ہو سکتا. یہ جو ہیں یہ امراض نفس، کبر حرام ہے یا نہیں؟ کبر حرام ہے. کبر ہے یا نہیں جائزہ لیا کبھی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، لکھا کہ حضرت نے لکھ دیا کہ بھائی تمہارے اندر تو کبر کا مرض ہے، علاج کراؤ. انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر کبر نہیں معلوم ہوتا، مجھے تو اپنے اندر کبر نہیں معلوم ہوتا. تو اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کو خط پڑھ کے سنایا اور فرمایا کہ دیکھیے یہ کہنا کہ میرے اندر کبر نہیں ہے، یہ قطع نظر اور علامات کی یہ قطعی علامت ہے کبر ہونے، متکبر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیا نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا؟ ہم نے کتنی فکر کی ہے اپنے کبر کی، مجھے بتائیے تو سر، مجھے بتائیے ہم کتنی فکر کر رہے ہیں. یہ تو مرض ہے، جب تک اس کا علاج نہیں کراؤ گے نہیں جائے گا. اور اگر تم کو یہ خیال ہے کہ تمہارے اندر کبر نہیں تو تم مبتلا ہو اس کے اندر، یقیناً مبتلا ہو. اور ہے وہ جہنم کا ذریعہ، جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جہنم، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صاحب قیامت آ جائے گی اس کے خلاف نہیں آئے ہوگا، جو چاہے جب آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا. کتنی فکر کی ہے ہمیں، دین کی کتنی فکر ہے. پھر صورت بنانے سے دین نہیں ہوتا، دین کی حقیقت تو قلب میں ہے، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ریا ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، کینہ ہمارے اندر، بخل ہمارے اندر، خودرائی ہمارے اندر، اور جتنے اچھے اعمال ہیں وہ سب ندارت، شکر ندارت، توکل ندارت، کوشش تو نہیں ہے. تو بتائیے کیا ہوگا؟ یہ طریقہ ایک ہی ہے، یہ گمراہی، اس گمراہی کو دور کرنے کا طریقہ ہے، کسی ایسے اللہ والے کو پکڑو جو جس میں یہ سب چیزیں نہ ہوں، جو اپنا علاج کرا چکا ہو، جس نے اپنا ایک بڑا بنایا ہوا ہو. اسی لیے کلام پاک میں سورہ کہف کی آیت میں نے کل بھی عرض کی کہ آیت کا حصہ ہے غالب، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. عالمی عربی آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے، یہاں پہ تو سب سمجھتے ہیں. وَمَن يُضْلِلْ، پہلے سے آ رہا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ضمیر اس کی. وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں. وَمَن يُضْلِلْ، اس کی علامت بتائیے لگتی ہے، جس کو ہم گمراہ کریں اس کا کیا حال ہوگا. وَمَن يُضْلِلْ، پوچھ لیجیے جو عربی جاننے والے ہیں، علماء بھی پاس بیٹھے، کیا مانا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو ہم گمراہ کر دیں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، اس کی علامت کیا ہے؟ فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کیا؟ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ایک ولی مرشد. مرشد کس کو کہتے ہیں؟ وہی مرشد ہے جس سے آپ بھاگتے ہیں، مرشد سے بھاگتے ہیں جس سے. کسی کو شیخ نہیں بنانا چاہتے، پیر نہیں بنانا چاہتے، بڑا نہیں بنانا چاہتے. کہ وہ ایک اپنا، ہمارے حضرت کہتے تھے کہ بھائی ایک اپنا ریلیجیس ایڈوائزر مقرر کر لو. بڑے بڑے لوگوں کے ریلیجیس ایڈوائزرز ہوتے ہیں، تم ایک ریلیجیس ایڈوائزر مقرر کر لو، پوچھ پوچھے کرو کام اس کو. تم کو اس سے آر آتی ہے کہ کسی کو اپنا پیر کہے، کسی کو اپنا مرشد کہے، تو چلو ریلیجیس ایڈوائزر کہہ لو، لیکن کسی کے تابع تو ہو جاؤ، اس سے دین تو سیکھو. تم نے تو اپنی ہی خودرائی لڑائی ہوئی ہے، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جو دین سیکھا ہوا بس وہی دین ہے، حالانکہ اس کو دین سے کوئی واسطہ نہیں. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کی داڑیاں ماشاءاللہ ایک ایک مٹھی سے زیادہ اور جن کے دل تہجد گزار ہیں ان کو بھی دین کی پرواہ نہیں. کیسے کیا حضر ہو جائے گا مسئلہ؟ اگر اس سے مسئلہ حل ہو جاتا تو یہ شہید جہنم میں کیوں جاتا, اور یہ عالم جہنم میں کیوں جاتا, اور یہ سخی جہنم میں کیوں جاتا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر فرمایا؟ کیوں ایسا ہوتا؟ پتہ چلا کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم ان کبائر کو نہیں چھوڑو گے, جو کبر ہے اور حسد ہے اور کینہ, یہ سوائے ایک اللہ والے کے اور کوئی نہیں نکال سکتا. یہ تو جیسے ایک مریض ہو جسمانی تو سوائے ڈاکٹر کے اور کوئی علاج نہیں کر سکتا. گاڑی میں آپ کی خرابی ہو جائے تو ایک مکینک کے پاس جائیں گے, وہ جانتا ہے فن کو, وہ ایک منٹ میں ٹھیک کر دیتا ہے, آپ خود سے نہیں کر سکتے. بس یہی ہے, اس خدائی کا علاج بس یہی ہے کہ ایک بڑا بناؤ, اور ایسا بڑا بناؤ جس میں کچھ علامات حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بتا دی ہیں. سب سے بڑی علامت تو یہی ہے کہ خود اس میں خدرائی نہ ہو, خود کسی سے یہ تربیت کرا چکا ہو. تو اب تو وقت تو ہو گیا, مختصراً یہی عرض ہے کہ یہ جو میں تو کئی دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اصل مرض جس وقت آپ چاہے امت مسلمہ میں تو کبھی بھی نہیں چاہے امت مسلمہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے, اپنی حالت بیان کرتا ہوں. لیکن یہ جو اس وقت وہ شور ہوگا پوری دنیا میں ہے, مسلمانوں کی جتنی بھی ہے سب گمراہی کی چکنے نظر آ رہی ہیں, یہاں سے وہاں تک آپ کسی بھی دن نام دین کا حقیقت گمراہی, نام دین کا حقیقت گمراہی آپ دیکھ لیجیے جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر دین ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی اور خودرائی کے بغیر ہوتی, کہاں ہے وہ تو نظر نہیں آتی. اور خود اپنا دیکھ لیجیے ایک ایک کر کے انفرادی طور سے دیکھ لیجیے کس حال میں ہے, کون سا گھر ہے جہاں خوشگوار ہے, بولیے ایک گھر بتا دیجیے, کون سا گھر ہے جہاں بچے تربیت پا رہے ہیں, خود تو داڑھی ہے اور تسبیح ہے اور تہجد ہے اور بچے ٹیلیویژن کے اوپر گیمز کھیلتے ہیں اور یہ گیمز حرام ہے لیکن کسی کو خبر نہیں, معلوم تک نہیں کرتے کہ یہ جو ہم بچوں کو انٹرنیٹ گیمز دے رہے ہیں یہ جائز ہے یا نہ جائز. علماء نے تمام اس کو حرام بتایا ہے, یہ حرام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے گیمز, ان سے بھی پرواہ نہیں ہے. یہ بھی کرتے اخبار تو خود جس گزار صاحب پوری گیم میں لگے ہوئے موبائلوں کے اوپر اپنے اور اس کے اوپر. انا للہ وانا الیہ راجعون, جب تم ایک چیز کو جو حرام ہو اس کو حرام ہی نہ سمجھو کیا دین کا حال ہوگا. اور چلے دنیا کو ٹھیک کرنا, دنیا کہاں سے ٹھیک ہوگی, پہلے اپنے کو تو ٹھیک کرو, یہاں تو گو درگو ہم ہو رہے ہیں, ہماری اصلاح کی تو ضروری ہے. کسی اللہ والے کو پکڑو اور جاؤ اس سے, جیسے حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ میرے اندر کبر نہیں ہے یہ تو قطعی علامت ہے کبر, تم یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے اندر کبر نہیں ہے, تو یقیناً تم کبر کے گٹر میں ڈوبے ہوئے ہو. کیوں؟ تو دیکھیے کبر کے تقاضے تو ہر شخص اٹھتے ہیں, فطری ہیں, آپ کو احساس نہیں تو آپ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. جس کو احساس ہے اللہ والوں کا کیا فرق ہوتا ہے, جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان میں اور ایک عام آدمی میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کبر کے تقاضا ہی نہیں اٹھے گا, یہ نہیں ہوتا. کیسے نہیں اٹھے گا, فطری ہے. حاصل اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ کبر کا تقاضا اٹھتا ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ تقاضا اٹھ رہا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے تمام ہمارے اہل اللہ کا حال یہ تھا کہ اپنے کو سوروں اور کتوں سے بدتر سمجھتے تھے. حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ بھری مجلس میں فرماتے ہیں کہ اور روزہ تھا رمضان کا اور لوگ آئے ہوئے تھے بہت دور دور سے, بہت بڑی مجلس ہوا کرتی تھی تارا بھون میں. فرماتے ہیں روزے سے ہوں باور کرو گے, بقسم کہتا ہوں, تین قسمیں ہو گئی, باور کرو گے, یقین کرو, تم یقین کرو گے اس کو, میں روزے سے ہوں اور بقسم کہتا ہوں مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہی شخص, یہی حال ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور خود رائی کو ختم کر چکا ہو. یہی حال, بالکل یہی حال صحابہ کا تھا. صحابہ کے بارے میں کثرت سے آیا ہے, 70 صحابہ کہیں ہے, کہیں زیادہ تر صحابہ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے کو منافق سمجھتے تھے, اور منافق کا درجہ کیا ہے؟ کافر سے بدتر ہے. یا رسول اللہ حنزلہ منافق ہو گیا, پریشان ہو کے چلے آ رہے, یہی سمجھتے تھے. حضرت جتنے بھی صحابہ ہیں وہ اپنے نفس کے علاج میں مشغول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا کرتا پہنا, اچھا لگا, اچھا لگتے ہی ایک قینچی منگوا کر کرتے کی آستین کاٹ دی اور عیب دے ڈال دیا. کس چیز کا علاج کیا ہے؟ یہ عجب کا علاج, جو عجب محلکات میں سے ہلاک کرنے والی تھی کہ اپنی کوئی چیز پسند کیوں آئی. ہمیں بھی ہم کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں, ہم تو ہر وقت تعریف کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا کرتا پہنا, ان کو اچھا لگا, فوراً کرتا پہن اور اس کو خیرات کر دیا. ایسے کتنے واقعات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں پتھر رکھے ہوئے ہیں, اپنے رات کو سوتے وقت اپنے پیروں پہ کوڑے لگا رہے ہیں بھری گرمی میں. امیر المومنین, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اور کر کیا رہے ہیں گرمی میں مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو دے رہے. پوچھا یا امیر المومنین آپ کا یہ کام تو نہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں, آج ایک وفد آیا تھا, اس وفد نے میرے انتظام اور حکومت کی تعریف کی تو میرا نفس پھولنے لگا. دیکھیے میرا نفس پھولنے لگا تو میں اس کا یہ علاج کر رہا ہوں. ان کو اپنے نفس سے پھولنے کی اطلاع تھی, یہی فرق ہوتا ہے. اور انہوں نے اس کا علاج کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں اور ایک یہودی سے مقابلہ, وہاں وہ تو ہوتا تھا کہ بالکل آمنے سامنے مقابلہ ہونے لگتا تھا, تو اس کو انہوں نے گرا دیا اور گرانے کے بعد اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور خنجر نکال کے گردن پہ. اب اس نے دیکھا یہودی نے کہ یہ تو اب میں مر ہی رہا ہوں, وہ جانتا ہے کہ اس طرح کی جہاد میں تو کافر کو مارنا ان کے نزدیک ثواب ہے. تو اس نے کہا کہ اب تو مرتے مرتے مرتا کیا نہ کرتا, اس نے بس یہی کر سکتا منہ ان کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا. تھوکنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, چھوڑ دیا. وہ حیران ہو گیا, اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا, قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں تجھ کو تو محض اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے اندر نفس میں ہیجان پیدا ہوا غصے کا, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کیسا کام کروں جس میں میرے نفس کی آگ میں آمیزش ہو. دیکھیے آپ, یہودی بعد میں اسی بات میں مسلمان ہو گیا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے نفس کے ہیجان کو محسوس کیا یا نہیں کیا؟ یہ رضائل نفس دیکھیے سب میں ہوئے کہ نہیں ہوئے, صحابہ میں ہوئے کہ نہیں ہوئے, لیکن فرق کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے نفس کی آمیزش نہیں ہونے دی دین کے کام میں, انہوں نے اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کیا. ہم آپ کرتے رہتے ہیں, اگر ہم آپ نہ کریں تو اگر گھر میں ماحول خوشگوار رہے, اگر شوہر میں کبر نہ ہو تو ماحول خراب ہو سکتا ہے, یا بیوی میں کبر نہ ہو تو ماحول خراب ہو سکتا ہے گھر کا, نہیں ہو سکتا. تو اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. کبر کے تقاضوں کے تحت تو سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے یہاں سے وہاں تک, اور سمجھ رہے ہم بڑے دیندار, ہم بڑے دین کے پھیلانے والے. آپ کیا پھیلانے والے؟ بیماریاں لیے ہوئے ہیں اسی انہیں بیماریوں کو. یہ سب بیماریاں حکیم الامت مولانا سیف علی ثانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں کہ یہ بیماریاں نفس کی متعدی ہیں, انفیکشس ہیں, یہ جہاں جائے گا اس بیماریوں کو پھیلا کر. اسی لیے کہا گیا ہے جب کسی کا واز سنو, ایسوں کا واز سنو, تو ان چیزوں کا علاج کرا چکا ہو, متعدی ہے. کسی واز میں گئے آپ, بڑا جوش و خروش پیدا ہوا, جوش و خروش کس کام کا ہے؟ اس نے تو آپ کے نفس کو پھلا دیا. واز تو وہ کام کا, نصیحت وہ کام کی, کتاب وہ کام کی جو آپ کے عیبوں کو کھول کے دکھلا دیا اور آپ شرمندہ و نادم اٹھے, تب ہے کام, تب کام ہوا. دیکھیں اندازہ کر لیجیے, شکر کا ہمیں پتہ نہیں, شکر کی ہمیں مشق نہیں. آج ہی جو غور کر لیجیے, ابھی بتا دیا کہ آج آپ نے دن بھر میں کتنی بار شکر ادا کیا؟ صفر. توکل کتنی بار کیا؟ صفر. ابھی تو پتہ ہی نہیں توکل کیا ہے. تو اب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے, معلوم کرنے, ان کی کتابیں جو بتائیں پڑھنے سے یہ سب معلومات ہوتی ہیں, اور معلومات کے ساتھ علاج اور اصلاح ہوتی رہتی ہے. یہی طریقہ ہے. دعا کی جلد ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.